الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت پر کچھ باتیں بیان کی گئیں. اولاد کی دینی تربیت ایک فریضہ ہے، جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے کہ ہر مسلمان فرض نماز ادا کرے، ایسے ہی اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا بھی فرض عین ہے. اور اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے کہ آدمی جہاں اپنی فکر کرتا ہے وہیں اس کے ذمے اپنی اولاد اور بیوی بچوں سے متعلق فکر کیا کرے. اس آیت میں جو سورہ تحریم کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ، جاننے والے جانتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فرض عین ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور جہنم سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اللہ تعالی نے تم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اپنے اہل و عیال کو حکم کیا کرو کہ وہ ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے تم کو روکا ہے اپنے بال بچوں کو حکم دیا کرو کہ ان کاموں سے وہ خود روکیں، ان کاموں کے قریب نہ جائیں. یہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا طریقہ. مطلب یہ ہوا کہ پوری شریعت پر جیسے ایک مسلمان عمل کرتا ہے اور عمل کرنا اس کے ذمے ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی پوری شریعت پر چلائے اور عمل کرائے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بس اپنا ذمہ دار ہوں، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو بڑی غلط فہمی ہوگی اور وہ بھی مجرم ہوگا اور فرض کو چھوڑنے والا دیندار نہیں کہلائے گا. اسی لیے علماء نے اسی آیت سے لکھا ہے کہ فرض عین ہے اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو اپنے بیوی بچوں سے متعلق کہتا ہے، یوں کہتا ہے، اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم، تمہارے پڑوسی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو کہتا ہے، اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم اور تمہارے پڑوسی. مطلب کیا ہوا؟ محدثین کہتے ہیں کہ وہ یوں فکر کرتا ہے، تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں. اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو تنبیہ کرے اور ان کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھیں. اگر بلا وجہ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تو ان سے روزہ رکھوائے. وہ اگر اپنے مال کی زکات نہیں دے رہے ہیں تو مال کی زکات دینے کے لیے کہے. اور تمہارا مسکین، تمہارا یتیم اور تمہارے پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حقوق ادا کیا کرو. اگر کوئی مسکین آ رہا ہے، مسکین کو اس کا حق دے دو. کوئی یتیم ہے تمہارے گھر تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو، بہتر رویہ اختیار کیا جا رہا ہو، اسے تکلیف نہ دی جا رہی ہو. مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو، اسے ستایا جا رہا ہو. تو یہ مطلب ہے تمہارا مسکین، تمہارا یتیم. فرمایا تمہارے پڑوسی، جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ حقوق بھی تم ادا کیا کرو. اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو اپنے اہل و عیال کی تربیت سے غافل ہو جائے، ان کی دینی تربیت نہ کرے، ان کی تربیت سے غافل ہو جائے، اسے سخت عذاب دیا جائے گا. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی آگ سے بچانے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی حادثہ اہل و عیال کو پیش نہ آئے، کوئی مصیبت پیش نہ آئے، کسی طرح کا کوئی رنج و غم پیش نہ آئے. آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیش تو آ جائے مگر میرے اہل و عیال کو کوئی مصیبت پیش نہ آئے. تو علماء لکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ دینی اعتبار سے غافل نہ ہو، وہ یہ خیال کرے، اہتمام کرے کہ میرے اہل و عیال بے نمازی نہ ہوں اور بے روزہ نہ ہوں، زکوٰۃ نہ دینے والے نہ ہوں، حقوق ادا نہ کرنے والے نہ ہوں. یہ اہتمام اگر ہو جائے واقعی وہ آدمی اللہ کے یہاں بہت ہی قابل شمار ہوگا. اللہ تعالی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کتنے پیارے انداز سے کرتے ہیں. سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے پیغمبر، قرآن کریم میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، اسماعیل کا واقعہ بیان کیجئے. وہ وعدہ کے سچے تھے، انہو کان صادق الوعدی، وہ وعدہ کے سچے اور پکے تھے. انہوں نے کہا یا اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا، جس کام کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کام آپ کر دیجئے، مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. انہوں نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ کو پورا کیے. اللہ تعریف کر رہے ہیں انہ کان صادق الوعدی وکان رسولا نبیا، اسماعیل رسول بھی تھے نبی بھی تھے. آگے فرماتے ہیں وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. خود نماز ادا کرتے تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ نماز وقت پر پڑھا کرو اور وقت پر پوری زکوٰۃ دیا کرو. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے پروردگار کے یہاں بہت پسندیدہ تھے، بہت مقبول اور محبوب تھے، اللہ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھے. تو ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں. اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا. فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے پیغمبر، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے. نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. قرآن کریم میں ہم جانتے ہیں، قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ عموماً نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، بقیہ عبادتیں اسی میں داخل ہوتی ہیں. یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، یہاں وہی انداز اختیار کر رہا ہے. اے پیغمبر، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیا کیجئے، ان سے کہیے نماز پڑھیں، نماز قائم کیا کرے، واصطبر علیہا، اور خود بھی آپ پابندی کیجئے. واصطبر علیہا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنے کے لیے کہیں، خود نہ کریں تو عمل میں تاثیر نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کسی طرح سے کوئی پختگی نہیں آتی. عمل میں پختگی اس وقت آئے گی نصیحت کے ساتھ، جب نصیحت کرنے والا بھی عمل کر کے دکھائے. اور جہاں زبانی نصیحت کرتا ہے وہاں اپنے عمل سے بھی تبلیغ کیا کرے اور اپنا عملی نمونہ پیش کیا کرے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں واصطبر علیہا, آپ خود بھی پابندی کیجئے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے, رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک, رزق تو ہم آپ کو دیں گے. والعاقبۃ للتقوی, بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے, اچھا انجام تقوی کا ہے, اہل تقوی کا اور متقیوں کا اچھا انجام ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو تقوی شعار ہیں, واقعی متقی ہوتے ہیں, ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے, ان کا دین بھی اچھا ہوتا ہے, ان کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں, یہی بات اللہ فرما رہے ہیں. لا نسألک رزقا, یہاں علماء نے لکھا ہے نماز کے ساتھ رزق کو اللہ جوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی خود کیجئے, اپنے اہل و عیال کو پابند بنائیے, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ رزق کا معاملہ نماز کے معاملے میں خلل کرنے والا نہ ہو. اگر رزق نماز کے معاملے میں خلل کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مثلا ایسی نوکری ہے اور ایسی ملازمت ہے جس کی وجہ سے نماز میں خلل ہو رہا ہے اور نماز میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے, اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے وہ نوکری اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے. لا نسألک رزقا, آگے اللہ خود وعدہ کر رہے نحن نرزقک, ہم رزق دیں گے. اس لیے یہ جو بار بار تاکید ہو رہی ہے یہ برائے نام نہیں ہے, اپنے آپ کو بھی ان باتوں کا پابند بنانا ضروری ہے. لہذا خود نمازی بنے, روزے دار بنے, اپنے بیوی بچوں کو بنائیں, ان کی فکر کریں, ان کے تعلق سے بہت فکر مند ہو جائیں. اسلام کا طریقہ دیکھیے شروع سے کس طرح سے تربیت کر رہا ہے اور تربیت کے طریقے سکھا رہا ہے. لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی سنت جو متوجہ ہوتی ہے, جو پہلی سنت ادا ہوتی ہے وہ یہ ہے, حکم ہے شریعت کا کہ بچہ کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. حضرت رافع کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی, آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دی. اس حدیث سے اور دوسری حدیثوں سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسی وقت بلا تاخیر اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. سوچیں یہ کیوں ہے, کس لیے ہے؟ تو جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو جائے, کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں اس کی رگ رگ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان ہو اور شہادتین کا اقرار ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, شہادتین کا اقرار ہو, تصدیق کرے. اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے, اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں. کبریائی عظمت اسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں. اور شہادتین کا اقرار اس کی تصدیق ہے, حی علی الصلاح, پھر نماز کی دعوت ہے, حی علی الفلاح, کامیابی کی دعوت ہے, پھر سے اللہ کی بڑائی کا اعلان اور آخر میں کلمہ طیبہ ہے. سوچے صحیح یہ کیوں ہے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ بچہ شروع سے جیسے ہی دنیا میں آئے اس کے کانوں میں, کانوں کے ذریعے سے دل و دماغ میں اسلام رگ رگ میں پہنچے, توحید اس کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے. افسوس ہوگا اگر بڑے ہونے کے بعد اس سے ہٹ جائے, جبکہ بچپن میں یہ باتیں دل و دماغ میں بٹھائی جا رہی ہیں تو بعد میں چل کر ماں باپ غافل ہو جائیں, صحیح تربیت نہ کریں, آدمی توحید کے خلاف ہو جائے, بہت بڑی غفلت ہو جائے گی. یہ پہلا حکم ہے جو سنت موکدہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ بچوں کے نام رکھے جائیں تو اچھے نام رکھے جائیں, بچوں کے نام اچھے نام رکھے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامتی بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. قیامت کے دن روز قیامت تم پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ. تم قیامت کے دن پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں اور تمہارے آبا کے باپ کے ناموں کے ساتھ, لہذا تم نام اچھے رکھا کرو. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ, حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاسماء الى اللہ عبداللہ و عبد الرحمن, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. علماء لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں اسی میں وہ سب نام داخل ہیں, وہ سب نام داخل ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے. جیسے عبد الاول نام رکھا جائے, عبد الاخر نام رکھا جائے, عبد الباسط نام رکھا جائے, عبد المعز نام رکھا جائے, ایسے ہی رحمان کے ساتھ جوڑ کر نام رکھا جائے, تو جو اللہ کی طرف نام منسوب ہو جائے وہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک ضعیف حدیث میں ہے جس کا نام محمد ہو جائے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. ایک ضعیف حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جس کا نام محمد ہو جائے میں اس کی سفارش کروں گا. اس طرح سے حدیث پاک میں بڑی تاکید اور بڑی ترغیب آئی ہوئی ہے اچھے نام رکھے جائیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر اور نیک لوگوں کے نام پر رکھا کرو. پیغمبروں کے نام پر, انبیاء کے ناموں پر اور صلحاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. تو آج ہم دیکھیں کیا ہم ایسے نام رکھتے ہیں. ہم نئے نام کے شوق میں بعض دفعہ ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی غلط ہوتے ہیں, معنی اور مطلب ان کا نہایت خراب ہوتا ہے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ نام اچھے ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو نہیں دسیوں نام بدل دیے تھے. آپ نے ایک جگہ پوچھا تھا کہ اس بچی کا نام کیا ہے, بتایا لوگوں نے آسیہ ہے, عین سے آسیہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اس کا نام جمیلہ ہے. آسیہ, عین اور سعد اس کا معنی ہے نافرمان عورت, نافرمان عورت. آپ نے نام بدل دیا, کہا جمیلہ اس کا نام ہوگا. ایک لڑکی کا نام تھا برہ, باراہا, آپ نے اس کا نام بدل دیا, کہا اس کا نام زینب رکھو. زینب آپ نے خود نام اس کا رکھا. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں, جو بہت بڑے تابعی ہیں, کہ میرے دادا کا نام حزن تھا, حازانون حزن تھا. میرے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, وہ مسلمان تھے, آپ کے پاس گئے. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, उन्होंने कहा मेरा नाम हजन है, हाजा नून का माना है गम, परेशानी, रंजीदगी, मुसीबत, ये उसके माना आते हैं। आपने फरमाया नहीं, तुम्हारा ये नाम नहीं, तुम्हारा नाम सहल है, सीन हा लाम, आसानी, नरमी, बेहतरी, ये तुम्हारा नाम होगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह माजिरत चाहता हूं, ये नाम मेरे आबा व अजदाद ने, बड़ों ने रखा है, मैं इसे बदलना नहीं चाहता, मैं इसे बदलना नहीं चाहता। सईद इब्ने मुसय्यब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे दादा ने अपना नाम नहीं बदला, वो मुसीबत हमेशा के लिए कायम रह गई, हमारे घरों में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत रहा करती है, कोई ना कोई गम रहा करता है, किसी ना किसी तरीके से परेशानी रहा करती है। अल्लाह के नबी ने नाम बदला था मगर मेरे दादा तैयार नहीं हुए। इसी वजह से तो कहते हैं कि नामों का असर भी पड़ता है, अच्छे नामों का अच्छा असर होता है, बुरे नामों का बुरा असर होता है। लिहाजा नाम अच्छे रखे जाएं, अंबिया के नाम रखे जाएं, सुलहा के नाम रखे जाएं, लेकिन इसकी कोशिश नहीं होती, बाज दफा महीनों की ताखिर होती है कि नए नाम रख दिए जाएं, महीनों महीनों ताखिर करते हैं नए नाम रखे जाएं जो किसी ने नहीं रखा हो। लेकिन सोचना चाहिए कितनी हिमाकत है कि सिफात अच्छी हो ये मतलूब है, ये नहीं कि बिल्कुल नया नाम रखा जाए जिसने कोई ना रखा हो, ये मतलूब नहीं है। इसके बाद एक अहम हुक्म ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अकीका किया जाए। अकीका कैसे होगा? हदीस पाक में इसकी तफसील आई हुई है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल गुलाम मुर्तहिनुन बि अकीकतिही, अल गुलाम मुर्तहिनुन बि हक बि अकीकतिही, लड़का लड़की अपने अकीका के साथ महबूस होते हैं, अकीका के साथ मुतअल्लिक होते हैं। अकीका अगर कर दिया जाए उनसे बला मुसीबत दूर हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है। अगर अकीका ना किया जाए कोई ना कोई परेशानी रहती है, किसी ना किसी तरीके से मुसीबत कायम रहती है। इसीलिए इस हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लड़का लड़की महबूस होते हैं, वो मुतालिक होते हैं अपने अकीका के साथ। तो हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अकीका का एहतमाम करें कि अगर लड़का है दो बकरी या दो बकरा या एक बकरा या एक बकरी, सहूलत नहीं है तो सिर्फ एक बकरा सिर्फ एक बकरी, लड़की है तो एक बकरी या एक बकरा, तो इस तरह से अकीका किया जाए। हदीस में है सातवें दिन अकीका किया जाए और सातवें दिन नाम रखा जाए, सातवें दिन अकीका किया जाए और सातवें दिन नाम रखा जाए और उसके सर के बाल उतरवाए जाएं। और एक दूसरी हदीस में है जो ज़ईफ है कि बाल उतरवाने के बाद, काटने और कटवाने के बाद उसके वजन के बराबर चांदी या चांदी की कीमत तकसीम की जाए। सोचें जरा शरीयत मुताहरा कितना एहतमाम कर रही है बच्चों की तालीम और उन बच्चों की तरबियत में, शुरू से कितना ख्याल शरीयत मुताहरा करती है। लिहाजा इस सिलसिले में बड़ी कोताहियां होती हैं। नाम रखने पर एक तकरीब होती है और उसका मुस्तकिल एक जश्न होता है, एक रस्म होती है, जबकि शरीयत जो कहती है सातवें दिन नाम रखे और अकीका किया जाए, जैसी सहूलत है उस तरीके से। और अकीका में जबह करना चाहिए, यानी बकरा या बकरी जबह किया जाए, फिर इख्तियार है कि गोश्त कच्चा तकसीम कर दें या पकाकर तकसीम कर दें। جس طریقے سے ہو. تو یہ مسنون عمل ہے. اس عمل کو چھوڑ کر نہ جانے کیا کیا ایسے لوگ عمل کرتے ہیں اور رواج کے اندر ایسی ایسی چیزیں لاتے ہیں جن کا کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, اور اسے بطور فخر کے کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے, جبکہ یہ چیزیں کوئی خاص قابل توجہ نہیں ہوتی اور ان پر مصیبتیں ہی بڑھتی ہیں. لہذا شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے موافق عمل کیا جائے, اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو عقیقہ کیا جائے ساتویں دن, اور ساتویں دن نام رکھنا مستحب ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں, ساتویں دن نام رکھ دینا مستحب ہے. اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس سے آگے جا رہے ہیں تو یہ خلاف سنت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کا ایک اہم حکم ہے کہ بچپن میں ہی ختنہ کرا دی جائے. یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنت برابر چلی آ رہی ہے. لہذا اس پر بھی اہمیت کے ساتھ عمل کیا جائے, اہتمام کیا جائے. اور یہ اسلامی شاعر میں سے ہے. اسلامی شاعر شعار کا مطلب ہے کہ جو چیزیں مذہب کی علامت ہوتی ہیں, جیسے اذان مذہبی علامت ہے, مذہبی علامت اذان ہے, وہ شاعر میں سے ہے. جیسے صفا اور مروہ کو خود قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ایسے ہی ختنہ کرانا بھی شاعر اسلام میں سے ہے, شعار میں سے ہے, اور بچپن میں ہو جانا چاہیے. اس کے بڑے فائدے ہیں. تو یہ بھی اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے. تو یہ ترتیب سے ہم دیکھتے ہوئے آئیں اسلام کس طریقے سے تربیت دیتا ہے اور کس قدر پاکیزہ ماحول فراہم کرتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے, اولاد نیک ہوگی, صالح ہوگی, واقعتاً آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ.